بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، اللہ جل شانہ کے قریب ہونے کا اور نزدیک ہونے کا اور مقرب ہونے کا سب سے زیادہ آسان راستہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کا ہے. حکیم الامت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق رحمۃ اللہ علیہ حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کے طریقے اور راستے کے بارے میں چار الفاظ ارشاد فرماتے تھے، جن سے رائے سنت کی اہمیت اور عظمت معلوم ہوتی ہے. ایک لفظ حضرت فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کا، سنت پر عمل کرنے کا راستہ اسحل ہے. اسحل کے معنی سب سے زیادہ آسان، سب سے زیادہ آسان، لہذا اس کو اختیار کرنا چاہیے. ہم مشکل کیوں اختیار کریں، آسان کو اختیار کریں؟ وجہ اس کی یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں عین فطرت کے مطابق ہیں. ہمارا سارا دین عین فطرت کے مطابق ہے، لہذا ایک ایک سنت انسان کی عین فطرت کے مطابق ہے، اور جو کام فطرت کے مطابق ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے. مشکل وہی ہوتا ہے جو فطرت سے ہٹ کر ہوتا ہے. اس لیے ایک لفظ حضرت یہ فرماتے تھے کہ حضور کی سنتوں پر چلنے کا راستہ سب سے زیادہ اسحل ہے، یعنی سب سے زیادہ آسان ہے. اور دوسرا لفظ استعمال فرماتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنا سب سے زیادہ اقرب ہے، یعنی سنتوں پر عمل کرنے والے کو سنتوں پر عمل کرنا سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ قریب کرنے والا ہے. سنت سے ہٹ کر جتنے بھی راستے ہیں وہ دور کے راستے ہیں، اور سنت کا راستہ بالکل قریب کا راستہ ہے، اور قریب کا راستہ ہر آدمی اختیار کرنا پسند کرتا ہے. جب پسند کرتا ہے تو بس پھر حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کا طریقہ ہمیں اختیار کر لینا چاہیے، کہ اس پر عمل کرنے سے بہت جلدی بندہ اللہ تعالیٰ قریب پہنچ جائے گا. اور تیسرا لفظ استعمال فرماتے تھے کہ سنت پر عمل کرنے کا راستہ سب سے زیادہ احفظ ہے. احفظ کے معنی زیادہ محفوظ. سنتوں پر عمل کرنے والا نفس و شیطان کے بہکانے سے زیادہ محفوظ رہتا ہے. سنت سے ہٹ کر جتنے بھی راستے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے، ان میں کہیں نہ کہیں نفس و شیطان انسان کو دھوکہ دے سکتے ہیں اور بہکا سکتے ہیں اور گمراہ کر سکتے ہیں، لیکن سنت پر عمل کرنے والے کو بڑے سے بڑا شیطان بھی نہیں بہکا سکتا. وہ نفس اور شیطان دونوں کے بہکانے سے بالکل محفوظ اور مامون ہے. ایک چھوٹا سا قصہ یاد آیا شیطان کے بہکانے کا، وہ میں آپ کو بتاؤں، سناؤں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے، جن سے باقاعدہ ایک مستقل سلسلہ ہے جس کو قادریہ کہتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں پیدل سفر کر رہا تھا، اور اس زمانے میں اکثر پیدل یا اونٹ پر یا گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، اور یہ بھی کسی کسی کو نصیب ہوتا تھا، ورنہ عموماً پیدل سفر کرنا ہوتا تھا، لمبے لمبے سفر بھی پیدل ہو جاتے تھے. تو فرماتے ہیں میں پیدل سفر کر رہا تھا، سفر کرتے کرتے میں جنگل میں ایسے مقام پر پہنچا کہ دن میں دوپہر کو جبکہ سورج سر پر تھا، لیکن وہ جنگل اتنا گھنا تھا کہ اس میں اندر اندھیرا تھا. سورج نکلا ہوا تھا، دوپہر کا وقت تھا، لیکن اندر اندھیرا تھا اور جانے کا راستہ وہی تھا. تو میں بہت ہی احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں بھٹک جاؤں، یا کہیں خدا نخواستہ میں کسی چیز سے ٹکرا کر گر جاؤں، کیونکہ اندھیرے کی وجہ سے راستہ صاف نظر نہیں آ رہا تھا. اندازہ کرو کتنا گھنا جنگل تھا وہ اور کتنا گہرا تھا. کہتے ہیں میں تھوڑی دور چلا، اچانک چاروں طرف روشنی 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 پھیل گئی، جیسے کسی نے 1000 وولٹ کا بلب جلا دیا. میں اس روشنی کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا، کونا کونا روشن ہو. ابھی میں سوچ رہا تھا کہ یہ روشنی کہاں سے آ رہی اور کہاں سے آ رہی، یہ بھی مجھے نظر نہیں آ رہا تھا. بھائی ہم یہاں بیٹھے ہیں تو بلب جل رہے ہیں، تو ہمیں روشنی نظر آ رہی ہے، تو ان کی وجہ سے نظر آ رہی ہے، بلب بھی نظر آ رہا ہے. وہاں کوئی بلب بھی نظر نہیں آ رہا، سارے میں روشنی. تو ابھی میں حیرانی تھا کہ اچانک اس میں سے آواز آئی کہ عبد القادر میں تمہارا پروردگار بول رہا ہوں، تم نے میری اتنی عبادت کی کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اور تم نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا، میں تم سے خوش ہو گیا، لہذا اب میں تم کو تمام فرائض و واجبات سے سبکدوش کرتا ہوں، اب آرام کرو. جب حضرت نے یہ سنا تو چونکے کہ بھئی یہ کیسے پروردگار ہے جو نماز معاف کر رہے ہیں، روزہ معاف کر رہے ہیں، حج زکات معاف کر رہے ہیں، اور نہ اپنی عبادت و طاعت سے چھٹی دے رہے ہیں. ایسا خدا تو کوئی ہو نہیں سکتا، کسی نبی و پیغمبر کی تو نماز کبھی معاف ہوئی نہیں ہے، میری کیسے معاف ہو رہی ہے؟ سمجھ گیا کہ یہ شیطانی ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو معاذ اللہ ہے، ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ گیا، اور فوراً اعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم آپ نے پڑھا، اور اعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم پڑھنے میں ایسی تاثیر ہے کہ شیطان بھاگ جاتا. ایسے ہوا، جو ہی حضرت نے اعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم کو پڑھا تو ایک دم وہ روشنی اندھیرے میں بدل گئی، کیونکہ شیطان روشنی مصنوعی اس نے بنائی تھی وہاں پر دھوکہ دینے کے لیے، اور واقعی اس میں سے شیطان نکل کے بھاگا. اور یہ کہتا ہوا گیا کہ عبد القادر یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جو تم سے پہلے یہاں 70 بڑے بڑے عابدوں کو میں بہکا کر کے ان کو کہیں کبھی نہیں رکھا، کیونکہ وہ یہ سمجھا کہ میں سچوں میں اللہ تعالیٰ ہی بول رہے ہیں، اور اب مجھ پر وہی آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ جب مجھ سے راضی ہو رہے ہیں اور نماز روزہ معاف فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو کر سکتا ہے. لہٰذا انہوں نے نماز روزہ چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہاتھ اٹھا لیا، جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا. تم پہلے شخص ہو کہ اس مقام پر آ کر کے تم کو تمہارے علم نے بچا لیا. جب حضرت نے سنا تو دوبارہ حضرت ہوشیار ہوئے، اچھا کم وقت جاتے جاتے بھی داؤں مار رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ کو میرے علم نے بچا لیا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے بچا لیا. چونکہ آپ متبع سنت ہیں تو شیطان کے مکر سے محفوظ ہو گئے، ورنہ تو اس نے تو پورا داؤ مارا اور ان سے پہلے 70 عابدوں کو برباد کر چکا تھا. اس لیے حضرت نے فرمایا کہ سنت پر عمل کرنے کا راستہ سب سے زیادہ محفوظ راستہ ہے، جس پر عمل کر کے آدمی آنکھ میچ کے چل سکتا ہے، نہ کہیں بھیٹ سکتا ہے، نہ کہیں بھٹک سکتا ہے، نہ کہیں شیطان کے داؤ میں آ سکتا ہے، نہ نفس اس کو بہکا سکتا ہے. بس یہ کہ وہ سنت کو، وہ طریقہ، وہ کام سنت کے مطابق ہو، اور یہ بھی سنت کے مطابق ہی اس پر عمل کرے. اور چوتھا لفظ حضرت استعمال فرماتے تھے کہ سنت کا راستہ سب سے اجمل ہے، سب سے زیادہ اجمل اور سب سے زیادہ احسن ہے. یعنی جتنے بھی طریقے ہیں کسی کام کو کرنے کے، ان میں سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ حسین طریقہ وہ ہے جو حضور کا طریقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جگہ 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 یہ فرمایا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ پاک نے تم کو زندگی اس لیے دی تاکہ دیکھیں کون سب سے احسن عمل کر کے آتا ہے، کون سب سے زیادہ خوبصورت عمل کر کے لاتا ہے. اور سنت کا راستہ سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ جمیل اور خوبصورت ہے. تو چار لفظ استعمال فرماتے تھے راہ سنت کے بارے میں، کہ سب سے زیادہ اسہل یعنی سب سے زیادہ آسان، سب سے زیادہ اقرب یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا راستہ، سب سے زیادہ قریب کا راستہ، اور سب سے زیادہ محفوظ، اور سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل. لہذا سنت پر عمل کرنا اس قدر اہم ہے. کل میں نے دو سنتیں آپ کے سامنے بیان کی تھیں، آج بھی دو سنتیں انشاءاللہ بیان کرنا چاہتا ہوں. ایک تو میں نے کل بیت الخلاء میں جانے اور آنے کی سنت بیان کی تھی، اس کی ایک فضیلت ابھی ابھی ذہن میں آئی. جہاں عارف قدس اللہ اس سے گرو اپنے اتباع سنت کی اہمیت کے بیان میں بیان فرمایا کرتے کہ دیکھو جو آدمی سنت کے مطابق بیت الخلاء میں جاتا ہے تو ایک فرشتہ دروازے پہ کھڑے ہو کر اس کے لیے نیکیاں لکھتا رہتا ہے. جب تک وہ اندر رہتا ہے اور جب تک وہ باہر آتا ہے، باہر آنے برابر وہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے، اس کا نام ہے سنت کے مطابق گیا، حالانکہ گیا اپنی ضرورت سے، نہ جائے گا تو کہاں جائے گا، جانا ہی ہوا. لیکن اگر آدمی خلاف سنت طریقے سے اپنی طبیعی طریقے سے چاہے تو اس کا کوئی ثواب نہیں اور اس کی کوئی حفاظت نہیں. کل میں نے بتایا تھا کہ شیاطین سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، شیطان کی نظروں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. ان کو نظر ہی نہیں آتا اندر کون آیا کون گیا، سنت کے مطابق بیت الخلاء میں جانے کی وجہ سے. اور دوسری فضیلت یہ معلوم ہوا کہ ایک فرشتہ باہر لکھتا رہتا ہے کہ یہ بیت الخلاء میں جانے والا جو سنت کے مطابق گیا ہے، یہ اس کی نیکیاں لکھتے چلے جاؤ، اس نے کہ نیکی کر رہا ہے. کتنا بڑا ثواب ہے، ہم خرما ہم ثواب. تو ایک تو یہ میں نے سنت کل بیان کی تھی، دوسرا سونے کا مسنون طریقہ اور جاگنے کا مسنون طریقہ. ہم کس طرح سوئیں سنت کے مطابق، کس طرح اٹھیں سنت کے مطابق. اب روز ہی سوتے ہیں روز ہی اٹھتے ہیں، تو اپنی مرضی سے اٹھو اپنی مرضی سے سو تو کوئی ثواب نہیں، وہ کوئی عبادت نہیں ہے. لیکن سنت کے مطابق سو، سنت کے مطابق اٹھو تو بس عبادت ہی عبادت ہے، ساری رات اس کی عبادت میں. اٹھے گا تو اللہ کا نام لے کر، سوئے گا تو اللہ کا نام لے کر، تو یہ اللہ کا نام لینے والا کیسے ثواب سے اور اجر سے محروم ہو سکتا ہے. ایسی آج دو سنتیں بیان کرتا ہوں جو کہ ہمارے روزمرہ کے معمولات میں سے، لیکن اپنی مرضی سے عمل کریں تو کوئی ثواب نہیں، سنت پر عمل کریں تو ثواب ہی ثواب. ایک ہے مسجد میں آنا اور مسجد سے نکلنا. اللہ کا شکر ہے ہم سب مسلمان ہیں, صاحب ایمان ہیں, اور پانچ وقت کی نماز مردوں پر فرض ہے, جماعت سے پڑھنا واجب. تو مسجد میں آنا ہی ہوتا ہے. تو مسجد میں جب آئیں بہتر تو یہ ہے کہ اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں. اس فضیلت کو سب یاد رکھیں گے. مسجد میں آ کر وضو کرنا بھی جائز ہے, افضل اپنے گھر سے وضو کر کے آنا ہے, اور سنت یہی ہے, اور اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. وہ ثواب بہت زیادہ یہ ہے کہ ایک قدم پر ایک نیکی ملتی ہے, ایک ایک گناہ مٹتا ہے. اگر 100 قدم ہو گئے تو 100 نیکیاں ملیں, 100 گناہ معاف ہو گئے, کتنا بڑا فائدہ ہے. بغیر وضو مسجد میں آ کر مسجد کے وضو خانے میں وضو کرنے کا یہ ثواب نہیں ہے. اور میں نے جتنے بھی اپنے اقابر کو دیکھا, ہمیشہ گھر سے باوضو ہو کر آتے دیکھا, کبھی بھی ان کو میں نے مسجد میں وضو کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہمارے حضرات شیخین ہیں, سب سے میں دارالعلوم میں, ایک دن بھی میں نے ان کو مسجد میں وضو کرتے نہیں دیکھا. ہم بھی وضو گھر سے کر کے آ سکتے ہیں, آ سکتے ہیں تو پھر سنت طریقے کا عمل کریں اور نیکیاں کمائیں. اور جمعے کی نماز کی فضیلت تو یہ ہے کہ جو آدمی اپنے گھر سے غسل کر کے اور جمعے کی تیاری کر کے سکون وقار سے پیدل مسجد میں آتا ہے, تو ایک قدم پر 1 سال روزے رکھنے کا اور 1 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. 100 قدم ہو گئے تو 100 سال کے روزے رکھنے کا ثواب, اور 100 سال کی عبادت کرنے کا ثواب نام اعمال میں درج. وہ مسجد میں آ کر جو عبادت کرے گا اس کا ثواب الگ, اور جو مسجد میں آ کے وضو کرے گا اس کو یہ ثواب نہیں ملے گا. اس لیے اس کو یاد رکھیں, اور یہاں سے جانے کے بعد اپنی عادت بنائیں کہ ہم جب بھی مسجد میں نماز پڑھنے جائیں گے تو اپنے گھر سے وضو کر کے جائیں گے. دکان پر بھی ہوں تو وہاں پر بھی آپ وضو کر کے آ سکتے ہیں. بیسن لگاؤ, اتنے ثواب کے خاطر ایک بیسن لگانا کیا مشکل ہے. اپنے آفس میں, اپنی دکان میں بھی آپ اپنا چھوٹا سا لگا لو, کارخانے میں کیا مشکل ہے. مگر وضو اپنے گھر سے کر کے آؤ, پھر کماؤ ورنہ گواؤ. تو کمانا ہے گنوانا ہے, بس تو کمانے والے بولو. ایک تو یہ کہ اپنے گھر سے وضو کر کے آؤ. اب طریقہ سنو, مسجد میں جب آؤ تو کیسے, تو مسجد میں داخل ہو تو پہلے تو الٹے پاؤں سے جوتا اتارو, پھر سیدھے پاؤں سے جوتا اتارو. اس کو یاد رکھنا ہے, جوتا پہننے کی اتارنے کی سنت بیان ہو رہی ہے, ساتھ ساتھ یہ بھی بیان ہو جائے گی انشاءاللہ, یہ تیسری ہو جائے گی سنت, کہ ہمیشہ جب بھی جوتا اتارنا ہے پہلے الٹے پاؤں سے اتارنا ہے, پھر دائیں پاؤں سے اتارنا ہے, اس کے بعد مسجد میں سیدھا پاؤں رکھنا ہے اور بسم اللہ پڑھنی ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, سیدھا پاؤں مسجد میں رکھنا ہے اور یہ کہنا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللہم افتح لی ابواب رحمتک, سب کو یاد ہے نا ماشاء اللہ یہ. اور پھر نیت کر لو, یا اللہ جب تک میں مسجد میں رہوں میرا اعتکاف ہے, تو روزانہ 5 مرتبہ آپ کا نفلی اعتکاف ہو جائے گا اور مفت میں آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. اور نفلی اعتکاف 1 سیکنڈ کا بھی ہو سکتا ہے, 1 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے, 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے, 1 دن کا بھی ہو سکتا ہے, 10 دن کا بھی ہو سکتا ہے, 10 سال کا بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آخرت کے سائڈ بزنس ہے. نماز تو پڑھنے آئیں گے نا مسجد میں انشاءاللہ, فرض نماز بھی پڑھنی ہے, واجب بھی پڑھنی ہے, سنتیں بھی پڑھنی ہے, تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اور مفت میں جناب نیت کر کے اعتکاف کا بھی ثواب کمائیں, اور ہمیشہ عادت ڈال لیں تو سبحان اللہ. جب مسجد میں داخل ہوں سیدھا پاؤں پہلے رکھیں, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, نویت سنت الاعتکاف, یہ عربی کے الفاظ ہیں. نویت سنت الاعتکاف, اور اردو میں یوں کہہ لو، یا اللہ میں جب تک مسجد میں ہوں میرے اعتکاف. اب جب تک آپ مسجد میں رہیں گے، نماز پڑھ رہے ہیں، تسبیح پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، آپ کو اعتکاف کا ثواب مل رہا ہے. اس کے بعد اب مسجد میں آپ بس اب آ کر کے ایک تو دنیا کی باتیں مسجد میں نہیں کریں، کیونکہ مسجد صرف نماز پڑھنے کی جگہ ہے، ذکر کی جگہ ہے، تلاوت کی جگہ ہے، درس سننے کی جگہ ہے اور دعا کرنے کی جگہ ہے. دنیا کی باتیں کرنے کی جگہ نہیں. دنیا کی باتیں کرنے کا نقصان، حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی مسجد میں دنیا کی باتیں کرتا ہے اس کی نیکیاں اس طرح جل کر ختم ہوتی ہیں جیسے آگ سے لکڑی جل کر ختم. اس لیے جتنے بھی مسنون اعتکاف میں وہ بھی اس کا خیال رکھیں گے، دین کی بات اور دنیا کی جائز اور ضروری بات بقدر ضرورت جائز. لیکن یہ نہیں کہ بس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب ادھر ادھر کی ہاں کریں اور جناب گروپ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ تو گنوانے کا نسخہ ہے. مسجد نیکیاں برباد کرنے کی جگہ نہیں آئی، یہ تو نیکیاں کمانے کی جگہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کے ادب کے خلاف ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر کے اس طرح بیٹھیں جیسے اپنے گھر میں بیٹھتے ہیں یا بیٹھک میں بیٹھتے ہیں، اور جیسے وہاں فضول باتیں کرتے ہیں، لایانی باتیں کرتے ہیں جس میں گناہ کی باتیں بھی یقیناً آ جاتی ہیں، یہاں پر بیٹھے کریں گے تو اور زیادہ گناہ ہوگا اور نیکیوں کے اندر آگ لگ جائے گی. جیسے لکڑی آگ سے جل کر ختم، ہماری نیکیاں جو ہم نے کی تھیں وہ جل کر ختم. اس سے لاکھ درجے بہتر ہے آپ سو جاؤ، لیکن فضول باتیں نہیں کریں، بیکار باتیں نہیں کریں، گناہ کی باتیں مسجد میں جائز نہیں. بس یہاں آؤ دیکھو مکرو وقت تو نہیں ہے، اگر مکرو وقت نہیں ہے تو تحیت المسجد پڑھو، پھر سنت موقع دہ یا غیر موقع دہ کا وقت ہے تو وہ پڑھو، اور بالکل وقت نہیں ہے تو پھر کوشش کرو کہ صف اول میں دائیں طرف جگہ ملے، نہ ملے تو پھر بائیں طرف بیٹھو. کسی کے اوپر سے کندھے پھلانگ کے آگے مت جاؤ، دو آدمیوں کے درمیان گھس کے مت بیٹھو. یہ سب سنتیں بیان ہو رہی ہیں جی مسجد سے متعلق، جہاں جگہ ملے بس وہیں بیٹھ جائے. دیکھو بعض لوگوں کو پہلی صف کا بڑا شوق ہوتا ہے، یہ شوق بڑا اچھا ہے، لیکن اس شوق کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کو ستانا جائز نہیں. ستانا یہ ہے کہ پہلے سے جو آدمی بیٹھے ہوئے آپ بیچ میں گھس کے بیٹھ گئے، یا اس کو ادھر سے ہٹایا، اس کو ادھر سے ہٹایا، دھڑم سے نیچے بیٹھے، یہ تو ستانا ہے، اور ستانا ناجائز ہے، تکلیف پہنچانا ناجائز ہے. جس کو بھی شوق ہو پہلی صف کا وہ اذان سے پہلے آئے، انشاءاللہ آرام سے پہلے جگہ ملے گی. اور حدیث شریف میں ایک حدیث شریف میں یہ ہے کہ جو آدمی پہلی صف میں بیٹھنے کی نیت سے آیا لیکن پہلی صف میں جگہ نہیں ہے اور ہے تو اتنی سی ہے کہ میں بیٹھوں گا تو دونوں نمازیوں کو تکلیف ہوگی، لہذا وہ ان کو تکلیف پہنچائے بغیر پیچھے بیٹھ جائے یعنی دوسری صف میں، تو اللہ تعالیٰ پہلی صف کا دگنا ثواب اسے عطا فرمائے. کتنا فائدہ ہوا مجھے، یا کسی کو ستاؤ نہیں، کسی کو پریشان نہیں کرو، بس آسانی سے جگہ ملے تو بیٹھ جاؤ، یا جیسے جب جماعت کھڑی ہوتی ہے جب جگہ ہو جاتی ہے تو پھر آگے پہنچ چلے جاؤ، ورنہ کسی کو ستاؤ نہیں، تکلیف مت پہنچاؤ. اس کے بعد پھر نماز پڑھو، پھر سنتیں پڑھو، پھر ذکر کرو، تلاوت کرو، جو کچھ بھی کرو. اس کے بعد اب مسجد سے واپس جانا ہے اپنے گھر پہ یا اپنے کارخانے میں یا اپنی دکان پر یا اپنے آفس میں، اب نکلنے کا راستہ مسنون سنو کہ نکلنے کا کیا راستہ ہے. تو مسجد سے باہر آنے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ پہلے مسجد سے باہر بایاں پاؤں رکھو، اب چاہے اپنی چپل پہ رکھو، اپنے جوتے پہ رکھو، پہلے بایاں پاؤں باہر نکالو پھر دایاں پاؤں نکالو، یہ ہے سنت طریقہ. اور پھر اللہم انی اسلم من فضلک و رحمتک مسجد سے نکلنے کی دعا پڑھ لو، اللہم انی اسلم من فضلک و رحمتک، تو جو یہ دعا پڑھ لو. اس کے بعد آپ جوتا چپل پہننا ہے تو اب پہننے کی سنت الگ ہے کہ دایاں پاؤں پہلے پہنو، بایاں پاؤں میں اس کے بعد پہنو. تو دیکھو جوتا پہننے کی سنت الگ ہے اور اتارنے کی سنت الگ ہے. جب جوتا پہننا ہو, چپل پہننا ہو, سیدھے پاؤں میں پہن, پھر الٹے پاؤں میں پہن, اور جب اتارو تو پہلے الٹے پاؤں سے اتارو, پھر سیدھے پاؤں سے اتارو. مسجد میں جاؤ تو پہلے سیدھا پاؤں اندر رکھو, پھر بایاں پاؤں اندر رکھو, پھر دعا پڑھو, اور پھر مسجد میں جاؤ اعتکاف کی نیت کر لو تو اچھا ہے. جب نکلو تو پہلے الٹا پاؤں باہر نکالو, پھر سیدھا پاؤں باہر نکالو. بھائی یہ اتنا سا ہے, یہ مسنون طریقہ ہے. اس کے لیے بس ذرا سا دھیان کرنے کی ضرورت ہے, ذرا سا دھیان. ہم لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو بس بے دھیانی میں, بے خیالی میں بس گھس جاتے ہیں, اور نکلتے ہیں تب بھی اپنے خیالات کی دنیا میں گم باہر نکل جاتے ہیں. یہ خیال ہی نہیں کہ بھئی ہم سیدھا پاؤں پہلے نکال رہے ہیں یا الٹا پاؤں نکال رہے ہیں. خیال کرو, ذرا ذرا خیال کریں گے تو ایک ہفتہ اس کی مشق کریں گے, بس پھر پکی عادت ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. پھر سنت کے مطابق جائیں گے, سنت کے مطابق مسجد میں آئیں گے تو ہاتھوں ہاتھ اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوگا, اور اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول کریں گے, اور سنت پر عمل کرنے کی برکت سے سب کام بنتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایک سنت گھر میں داخل ہونے کی ہے, گھر سے نکلنے کی. روزانہ سب گھر جاتے ہیں, معتکفین کو جانے نہیں دینا, سب گھر جائے بغیر کسی کا بھی چارہ نہیں. یہ گھر میں جانے کا جو سنت طریقہ ہے, اب تک تو اپنی مرضی سے جا رہے ہیں, اپنی مرضی سے آ رہے ہیں, کچھ نہیں مل رہا. سنت کے مطابق گھر جائیں گے تو بھائی اس کی برکتیں الگ ہیں, اس کے فضائل الگ ہیں. اور کچھ ملے نہ ملے, سنت کے مطابق عمل ہو جانا ہی سب سے بڑی فضیلت ہے, کہ یہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ بندے کو قریب کرنے والا عمل ہے. تو گھر میں داخل ہونے کا تو سنت طریقہ یہ کہ پہلے دایاں پاؤں اندر رکھو اور بسم اللہ پڑھو, اور وہاں کی دعا یہ اللہم انی اسأل خیر المولد و خیر المخرج, بسم اللہ ولدنا و بسم اللہ خرجنا و علی اللہ ربنا توکلنا. اب یاد نہ ہو تو آپ کو ایسے بھی ذکر کر لو, سنت ادا ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. اب بسم اللہ تو سبھی کو یاد ہے نہیں, تو بسم اللہ پڑھ کے سیدھا پاؤں گھر میں رکھو. اب گھر میں داخل ہوتے ہی اب تین کام کرنے ہیں جو سنت سے ثابت. ایک ایک داخل ہوتے کوئی نہ کوئی گھر میں موجود ہے جو ہمارے سامنے ہے, چاہے وہ ہماری بیوی ہو, چاہے وہ ہمارے والد ہوں, چاہے وہ ہماری والدہ ہو, چاہے وہ ہماری اولاد ہو, چاہے وہ ہمارے بہن بھائی ہوں, چاہے وہ ہمارے ملازم ہوں. جیسے ہم داخل ہوئے بسم اللہ پڑھ کے سیدھا پاؤں اندر رکھا, اس کے بعد اندر داخل ہونے کی دعا پڑھ لیں. دعا پڑھنے کے بعد اگر کوئی سامنے فوراً اسلام کرے, یہ سن لیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور کوئی بھی نہیں ہے جیسے سب اندر ہیں, جب ہم گھر میں داخل ہوئے ہیں تو لان وغیرہ ہے, وہاں پہ کوئی بھی عموماً بات پتہ نہیں ہوتا, تو وہاں پہ یہ پڑھیں گے السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین, السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین. یاد ہے نا سب کچھ, السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین, یہ تو تحیات میں ہے بھائی, تحیات تو یاد ہے سب ان شاء اللہ, تو بس تو یہ بھی یاد ہے پھر ان شاء اللہ تعالیٰ. تو بس کوئی نہ ہو تو السلام علینا وعلى عباد اللہ الصالحین پڑھو, اور وہ گھر میں داخل ہونے کی دعا یاد کر لو. تو پہلا کام بسم اللہ اور گھر میں داخل ہونے کی دعا, دوسرا کام سلام کوئی ہو یا نہ ہو, پھر اندر داخل ہونے سے پہلے کھکارا لگاؤ, کھکارا لگاؤ یا کسی اور طریقے سے گھر والوں کو ہوشیار کرو کہ میاں صاحب آ رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ اپنے گھر میں بغیر کھکارے کے مت جاؤ. کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنی ماں کو یا اپنی بہن کو ننگی حالت میں دیکھو, یا کسی پڑوسن وہاں آئی ہوئی ہو اور اس کے سامنے تم اچانک پہنچ جاؤ, پسند کرو گے اس کو؟ نہیں, ہمارے دین کے اعتبار سے ناپسندیدہ ہے, دنیا کچھ بھی کرتی رہے تو کھکارا لگا کے جاؤ, گھر والوں کو معلوم ہو کوئی آ رہا ہے, تاکہ گھر والے بھی سنبھل کے بیٹھ جائیں, اور کوئی اجنبی عورت ہو تو وہ پردہ کر لے, یا گھر والے بتا دیں کہ بھئی زنان خانے میں نہانا، مردانے میں چلے جانا، گھر میں خواتین آئی ہوئی ہیں، وہ کتنا پیارا طریقہ ہے، کتنا محفوظ طریقہ ہے. اچانک آدمی گھر میں پہنچ جائے اور گھر والوں کو دوسری حالت میں، کسی بری حالت میں دیکھے، انہیں بھی تکلیف اور دیکھنے والے کو بھی تکلیف، اس سے بچانے کے لیے سنت یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ آہٹ کر کے جاؤ، چاہے آہٹ کر لو، چاہے کھکارا لگا لو، چاہے زور سے بولو بھائی میں اندر آ جاؤں، اجازت لے لو. ہمارا تو جانوروں کی طرح داخل ہونے کا طریقہ ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارا گھر بیلوں کی طرح جا رہے ہیں، نہ سلام، نہ دعا، نہ پوچھنا، نہ تاچنا، اب اندر عورتیں ہو رہی ہیں، کوئی کچھ ہو رہا ہے، کوئی یہ ہو رہا ہے. یہ ایسے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو اپنی غلطی ہے، اپنی کوتاہی ہے، سنت پہ عمل کرو تو عافیت میں رہو، ثواب بھی ملے، گھر والوں کو بھی عافیت ملے اور آپ کو بھی عزت ملے. بیلوں کی طرح جاؤ گے تو دوسری عورتیں کوسیں گی تمہارے میاں کیسے مردود ہیں، ایسے آتے ہیں کہ گھر کے اندر نظرا بھی حیا شرم نہیں. مگر یہ حیادار عورتیں کہیں گی، بے شرم عورتیں کیا کہیں گی؟ تو یہ ہے تین کام، ایسی بات نہیں، اپنے گھر میں رہو آرام سے جیسے سب رہتے ہیں. اب نکلنے کی بھی سننا سمجھ لو، جب گھر سے باہر نکلو، ہم گھر کے اندر رہ کے بھی کچھ نفل نمازیں، کچھ ذکر و تلاوت گھر کے اندر ہونا چاہیے. اس کی بھی احادیث میں ترغیب آئی ہے، ایسے نہیں ہے کہ گھر کو بالکل ویران رکھو. جیسے مسجد ذکر و تلاوت سے آباد ہے، گھر میں بھی ذکر و تلاوت کا عمل ہونا چاہیے اور گھر والوں کے ساتھ کچھ اچھی باتیں بھی ہونی چاہیے. جیسے خوشتبی ہونی چاہیے، ویسی کچھ دین کی باتیں بھی کبھی کبھی ہونی چاہیے، اور نوافل اور ذکر تلاوت تسبیح گھر میں بھی کرنا چاہیے. گھر میں بھی اس سے برکت و خیر ہوتی ہے، گھر والوں کو بھی اس سے سبق ملتا ہے. اب کبھی گھر سے بھی نکلنا پڑتا ہے، روزانہ سب کو گھر سے باہر آنا پڑتا ہے، تو جب گھر سے باہر نکلیں تو پہلے سیدھا پاؤں نکالیں، سیدھا پاؤں گھر سے باہر ہو گیا، کیونکہ گھر ایسی جگہ ہے کہ اس میں آنا بھی خیر، نکلنا بھی خیر، اس میں آنا جانا دونوں برابر ہیں اور دونوں کی ضرورت دونوں برابر. لہذا جب گھر میں جائیں تب بھی سیدھا پاؤں، اور جب گھر سے باہر نکلیں تو پہلے سیدھا پاؤں نکالیں، جب گھر سے باہر نکلیں پہلے سیدھا پاؤں نکالیں، اس کے بعد پھر بسم اللہ توکلتو علی اللہ، کم سے کم اتنا پڑھ لیں بسم اللہ توکلتو علی اللہ. اور تھوڑا سا کلمہ ہے اور بھی، وہ بھی بہت آسان ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، بسم اللہ توکلتو علی اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر اور بھی بہت ساری دعائیں، ایک سے ایک بڑھ کر دعائیں ہیں سبحان اللہ. صرف اتنی سی دعا کا فائدہ سنو کہ جب کوئی اپنے گھر سے باہر نکل کر بسم اللہ توکلتو علی اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہتا ہے تو فرشتہ تین باتیں کہتا ہے، کفیتا و بقیتا و نصرتا او کما قال. ایک تو یہ کہ ہر قسم کی آفات و بلیات سے تو محفوظ کر دیا گیا، نمبر دو جس کام کے لیے نکلا ہے وہ تیرا پورا ہو کر رہے گا انشاءاللہ، اور تیرے سارے کاموں میں مدد کی جائے گی. سب کو چاہیے نہیں چاہیے گی؟ جب آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے تو ایک بہت بڑا منصوبہ دماغ میں بنا کر نکلتا ہے کہ جاؤں گا اور آفس میں یہ کام ہے، اور کارخانے میں یہ کام کروں گا، اور مارکیٹ میں یہ ہے، اتنا دینا ہے، اتنا لینا ہے. ہوتا کچھ نہیں، اس لیے نہیں ہو رہا کہ مدد تو اللہ تعالیٰ کی حاصل ہی نہیں ہوئی. وہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر نہ چھوٹا کام ہو سکتا ہے، نہ بڑا کام ہو سکتا ہے، نہ آسان ہو سکتا ہے، نہ مشکل ہو سکتا ہے. دعا پڑھی نہیں آپ نے تو اب کیا مدد ہوگی؟ اب تو شیطان ساتھ ہوگا. اور سنت کے مطابق گھر سے نکل کر یہ اتنی سی دعا بسم اللہ توکلتو علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھتے ہی فرشتہ کہہ دیتا ہے کہ اب تیری مدد ہوگی، اب تیرے کام بنیں گے، اور تو شیطان کے شر سے اور ہر قسم کے اللہ بلا سے محفوظ رہے گا. اور شیطان بھی دوسرے سے کہتا ہے بھائی اس سے دور رہنا، اس سے دور رہنا، اس کے ساتھ اس کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تو یہ تو پہلے میں ہے. اب دیکھو تو صرف سنت پہ عمل کرنے میں کتنا فائدہ، تو اپنے مرضی سے نکلنے میں فائدہ ہے، سنت کے مطابق نکلنے میں فائدہ ہے، تو بس پھر عادت بناؤ اپنی.
اور نکلو مت جب تک کہ یاد نہ کر لو کہ کرنا کیا ہے. بھائی یہ طریقہ ہے ان سنت پر عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو جس سنت پہ عمل کرنا ہو پہلے ٹھہرو. میں اندر جا رہا ہوں کیا کروں, دروازے پہ بہت دیر مت کھڑے رہنے, میں چند سیکنڈ ٹھہرو کہ کرنا کیا ہے. بس بس سیدھا کہوں بسم اللہ السلام علیکم اور ہاں ہاں. جب باہر آؤ باہر کیسے نکلوں میں, بس ایک سیکنڈ کے لیے سو میں کیسے نکلوں, سنت یاد کر لوں کہ بھائی بسم اللہ پڑھ کے نکلنا ہے. بسم اللہ توکل جو اللہ اللہ سیدھا پاؤں بسم اللہ توکل جو اللہ اللہ حول ولا قوۃ الا باللہ. اب چلو اب سیدھے سیدھے چلو بس, اور گڑبڑ نہیں کرنا, گناہ کی باتیں مت کرنا ورنہ تو گناہوں کے نوسط آ جائیں. تو یہ دو سنتیں ہو گئی. اور ان سب ایسی اور سنتیں بھی آپ کو سیکھنی ہو تو ایک کتاب چاہے اس کا نام ہے علیکم سنت, اس میں 24 گھنٹے کی یہی سنتیں لکھی ہوئی ہیں. اسی کے مطابق میں نے آپ کو یہ دو دو سنتیں آپ کو بیان کی ہیں. اب ظاہر ہے شاید اللہ تعالیٰ کل اور بیان کرنے کا موقع دے دیں اور ہو سکتا ہے کل چاند ہی ہو جائے, اس لیے بس یہ شعر سن کر بدعا کر لیتے ہیں. تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کر آیا آیا, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کر آیا ہوں, حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کر آیا. ہماری تو نقل ہی ہوگی بھائی, مگر اللہ تعالیٰ اس نقل کو بھی قبول فرما رہا, کیونکہ محبوب کی صورت بھی محبوب ہوتی ہے تو محبوب کی نقل بھی محبوب ہوتی ہے. بس ہماری تو نقل ہی ہوگی, مگر نقل تو ہو کم سے کم, اصل تو ہمارے پاس نہیں ہو سکتی, نقل تو ہو. جب نقل ہوگی تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرما لے گی. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد لا نحصی لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام, هم سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ ہم سب کی مکمل بخشش فرما. یا اللہ ہم سب کو ہمیشہ کے لیے دوزخ سے آزاد فرما. یا اللہ ہم سب کو, ہمارے والدین, ہمارے اہل عیال کو, ہمارے سارے احباب و جملہ متعلقین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ سے آزاد فرما, اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم کو جنت الفردوس عطا فرما. یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محض اپنے فضل سے جنت الفردوس عطا فرما. یا رحم الراحمین, جن لوگوں کو آپ رمضان شریف میں دوزخ سے آزاد فرما رہے ہیں ہمیں بھی ان میں شامل فرما. یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل نہ فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو, ہماری بدعمالیوں پر نظر نہ فرما, اپنی رحمت کاملہ پہ نظر فرما, اور ہمیں بھی یا اللہ اتقائے رمضان میں شامل فرما. رمضان شریف کی ساری فضیلتیں, ساری برکتیں, سارا اجر و ثواب محض اپنے رحمت سے عطا فرما, محض اپنے فضل سے عطا فرما. یا اللہ ہمیں رمضان شریف کی کسی خیر سے محروم نہ فرمانا, رمضان شریف کی کسی بھی خیر سے محروم نہ فرمانا. ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عافیت کاملہ عطا فرما, عافیت کاملہ عطا فرما, عافیت کاملہ عطا فرما. اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما, اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما. ہماری اور ہمارے متعلقین کی ساری بیماریاں دور فرما, ساری بیماریاں دور فرما, ساری پریشانیاں دور فرما. یا رحم الراحمین, ہم یا اللہ قحط میں مبتلا ہیں, پانی کے قحط میں مبتلا ہیں, گیس کے قحط میں مبتلا ہیں, بجلی کے قحط میں مبتلا ہیں, اور یہ ہماری شامت اعمال ہے. ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں, ہمیں معاف فرما اور اپنی رحمت سے ہمیں پانی فراوانی کے ساتھ عطا فرما, عافیتوں والی بارشیں عطا فرما, رحمت و برکتوں والی بارشیں عطا فرما. پانی کا قحط اور کمی کو دور فرما, گیس کی کمی کو دور فرما, بجلی کی کمی کو دور فرما, مہنگائی کو دور فرما, دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی عطا
فرما، ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما، ضرور بضرور ہمارا خاتمہ کامل اور خالص ایمان پر فرما، اور ساری زندگی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. جو سنتیں بیان ہوئی ہیں ان کو بھی اپنے عمل میں لانے کی اور مرتے دم تک عمل میں رکھنے کی توفیق عطا فرما. اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی ان پر عمل کرانے کی توفیق عطا فرما، اور باقی دیگر سنتوں پر بھی ہمیشہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رحم الرحیمین، ہم سب کی تمام نیک حاجتیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک.